یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ سخت سیکورٹی انتظامات میں ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی تقریبات، کسانوں کی ٹریکٹر ریلی، لال قلعے میں داخل، پولیس اور کسانوں میں جھڑپیں۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا۔ امریکہ نے جوہری معاہدے پر عمل کیا تو ایران بھی اس معاہدے پر عمل کرے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا آواز اعلان۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت اور رسائی ادب کی معروف شخصیت ڈاکٹر ریحان اعظمی انتقال کر گئے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں منگل کو 72واں یوم جمہوریہ منایا گیا، اور یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر دارالحکومت دہلی میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، اور اس موقع پر ہزاروں مسلح اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں چاروں طرف سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، اور اس کے لیے ہزاروں مسلح اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان جمہوریت کا دنیا میں وسیع مثالی ماڈل بن کر ابھرا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہندوستانی عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 1950 میں آج کے دن ہمارا آئین نافذ ہوا، اور اسی کے ساتھ ان بہادر جوانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری سے جمہوریہ ہند کی حفاظت کی۔ ادھر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس ملک کے 72واں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر تمام مواصلاتی کمپنیوں کے موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئیں، جبکہ کشمیر میں منگل کے روز یوم جمہوریہ پر عام ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا۔ دوسری جانب ہریانہ، راجستھان، پنجاب، یو پی سمیت کئی ریاستوں سے قافلوں کی دارالحکومت دہلی کی سمت آمد جاری رہی۔ حکومت نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں، لیکن کاشتکار کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لائے۔ مظاہرین نے مودی سرکار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ کسان زرعی قوانین واپس لینے کے مطالبے پر قائم ہیں۔ دراصل زرعی قانون کے خلاف پچھلے 2 مہینوں سے تحریک چلانے والے کسانوں کی مقربہ چوک پر پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اور حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے چھوڑے اور لاٹھی چارج کی۔ اس کے ساتھ اکشردھام کے پاس بھی کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے چھوڑے۔ کسانوں نے سنگھو بارڈر کے پاس پولیس کے ذریعے طے وقت سے پہلے زبردستی بیریکیڈ توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ پولیس نے مقربہ چوک پر بھاری بندوبست کیا تھا تاکہ کسانوں کو دوسرے راستے پر موڑا جا سکے۔ مقربہ چوک پر بیریکیڈنگ توڑ کر کچھ کسان آؤٹر رنگ روڈ کی طرف کوچ کر گئے۔ اس سے پہلے سنجے گاندھی ٹرانسپورٹ نگر میں کسانوں کو تتر بتر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ سنگھو بارڈر سے کسانوں کی ٹریکٹر ریلی یہاں پہنچی تھی۔ پولیس نے کسانوں کو آؤٹر رنگ روڈ کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑے اور لاٹیاں چلائیں، لیکن کسان پولیس بندوبست کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس دوران کچھ پولیس اہلکار اور کچھ کسان زخمی بھی ہوئے۔ واضح ہے کہ پولیس افسروں اور کسانوں درمیان کئی مرحلوں کی بات چیت کے بعد ٹریکٹر ریلی کو اجازت دی گئی تھی۔ اس کے لیے وقت اور راستہ بھی طے کیا گیا تھا، لیکن کسان دونوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آگے بڑھے، جس کی وجہ سے کچھ مقامات پر تصادم ہوا۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ کی تقریبات اور کسانوں کی ریلی کے حوالے سے مزید تفصیلات پیش کریں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں آج جہاں ایک طرف اس ملک کا 72واں یوم جمہوریہ منایا گیا اور ہندوستان نے روایتی پریڈ میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا، وہیں اس ملک کے کسانوں نے بھی دہلی میں ٹریکٹر ریلی نکالی اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی، ان کی کابینہ کے وزراء اور مختلف سیاسی ثقافتی شخصیتوں کے علاوہ عوام کی ایک تعداد کی موجودگی میں سخت حفاظتی اقدامات کے تحت راج پتھ پر روایتی پریڈ نکالی گئی، جس میں ہندوستان کی ثقافتی جھلکیوں کے علاوہ دفاعی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ کرونا وائرس کے سبب پریڈ مختصر رکھی گئی اور حاضرین کی تعداد بھی کم تھی۔ ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پورا خیال رکھا گیا۔ اس پریڈ میں پہلی بار بنگلہ دیش کی تینوں مسلح افواج کی بھی نمائندگی رہی۔ ادھر نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ 62 دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے بھی ہریانہ اور اتر پردیش سے ملنے والی سرحدوں سے پرامن ٹریکٹر ریلی نکالی جس کے دوران چھٹ پٹ تشدد کی واردات بھی رونما ہوئی۔ غازی پور سے کسانوں کی طویل ٹریکٹر ریلی نکالی گئی جو دہلی کے آؤٹر رنگ روڈ سے گزر کر اپنے مقام پر واپس پہنچ گئی۔ اس سے قبل اپنے طے شدہ راستے سے ہٹ کر کسان ٹریکٹر لے کر تاریخی لال قلعے میں گھس گئے اور جھنڈا لہرایا۔ پولیس کو انہیں کنٹرول کرنے میں ہلکی طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑا۔ کسانوں نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور کہا کہ جب تک تینوں زرعی قوانین کی واپسی نہیں ہوتی کسان چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ٹریکٹروں پر ہندوستان کے قومی پرچم آویزاں تھے اور جگہ جگہ زراعت اور دیہی ثقافت کی جھلکیاں بھی پیش کی جا رہی تھیں۔ کسانوں نے کہا کہ ہم محب وطن ہندوستانی کسان ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہریانہ سے ملنے والی ٹکری سرحد پر کسانوں نے بیریکیڈ توڑ دیا، جس کے بعد پولیس نے مشتعل بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے فعال کیسز میں کمی آئی ہے۔ ہندوستان میں بہار، چندی گڑھ اور لکشدیپ کو چھوڑ کر تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے فعال کیسز میں کمی آئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے منگل کے صبح جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 9,102 نئے کیس سامنے آئے، جس سے متاثرین کی تعداد 1,06,76,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس دوران 15,901 مریض صحت یاب ہوئے۔ اب کورونا سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 1,03,45,985 ہو گئی۔ فعال کیسز میں 6,916 معاملات گھٹ کر 1,77,266 ہو گئی ہے۔ اسی دوران 117 مریض لقمہ اجل بنے اور مرنے والوں کی تعداد 1,53,587 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ہندوستان میں پچھلے سال جون کے بعد پہلی بار ایک دن میں کورونا انفیکشن کے 10,000 سے کم نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں وبا کو مات دینے والوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ رہی۔ اس دوران ملک میں اب تک 20,23,809 لوگوں کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے وزراء خارجہ نے ٹیلیفونی گفتگو میں علاقے کے حالات اور افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے دونوں ملکوں کے درمیان امن کے عمل اور علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال کے سلسلے میں صلاح مشورہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ان مذاکرات میں افغانستان میں تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بندی اور تشدد میں کمی کے لیے افغانوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ افغانستان میں جنگ اور جھڑپوں کے خاتمے کے لیے افغان حکومت اور طالبان درمیان امن مذاکرات کا دوسرا دور 9 جنوری سے قطر میں شروع ہوا ہے، تاہم ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے۔ ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ منگل کو مقامی وقت کے مطابق 11 بجے دن میں کابل کے 5ویں سیکورٹی زون میں ہوا۔ اس دھماکے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے تاکید کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا۔ مجید تخت روانچی نے امریکی چینل NBC سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ایران کے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کرنے سے متعلق امریکہ کو اپنے وحشیانہ جرم کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی شخصیت کا درندگی سے قتل کیا ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف مہم میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے مابین قیدیوں کے تبادلے کے سوال پر کہا کہ ہم دونوں جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ اب گیند امریکی پالے میں ہے اور اب یہ امریکہ کی نئی حکومت کو سوچنا ہوگا کہ سابق امریکی حکومت کی شکست خوردہ پالیسی کو جاری رکھے گی یا پھر نئی شروعات کرے گی۔ مجید تخت روانچی نے ایک بار پھر کہا کہ اگر امریکہ نے جوہری معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کیا تو ایران بھی اس معاہدے پر عمل کرے گا۔ مجید تخت روانچی نے ایران اور جو بائیڈن کی نئی حکومت کے مابین کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے تہران اور واشنگٹن کے مابین کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ ایران کے کسٹم کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے گزشتہ 10 مہینوں میں ایران اور مختلف ممالک کے درمیان تقریباً 59 ارب ڈالر کی مالیت کے 122 ٹن مال کا لین دین ہوا۔ ایران کے ادارے کسٹم کے سربراہ مہدی میر اشرفی نے پابندیوں کے باوجود بڑھتے ہوئے تجارتی لین دین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 59 ارب ڈالر مالیت کے 122 ٹن سامان کے لین دین میں ایران نے 28 ارب 63 ملین ڈالر مالیت کا 94,541,000 ٹن مال خود برآمد کیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف فرد جرم مؤاخذے کی کاروائی کے لیے سینٹ کے سپرد کر دی گئی۔ امریکی عوامی نمائندگان کے ارکان پر مشتمل امپیچمنٹ مینیجرز نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرد جرم باضابطہ طور پر سینٹ کے حوالے کر دی، جس میں لوگوں کو بغاوت پر اکسانے جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں سینٹ کے اجلاس کے دوران امپیچمنٹ مینیجرز ٹیم کے سربراہ جیمی راسکن نے ٹرمپ کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی، ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی باضابطہ اپیل کی۔ امریکی عوامی نمائندگان نے 13 جنوری کو ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک کی منظوری دی تھی۔ سینٹ میں ڈیموکریٹ اکثریتی پارٹی کے لیڈر چیک شومر نے اعلان کیا کہ وہ زیادہ گواہوں کو طلب کیے بغیر ہی سابق صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کر دیں گے۔ چیک شومر نے پیر کی شام سینٹ میں مواخذہ کیس کی فائل وصول کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے سابق صدر کے مواخذے کا کیس زیادہ گواہوں کی موجودگی کے بغیر ہی تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ ڈیموکریٹ رہنماؤں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ٹرمپ کے مواخذے کا عمل تیزی سے آگے بڑھے گا۔ دریاسنا ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے کہا کہ ٹرمپ کا مواخذہ کیس غیر قانونی ہے اور میں اس سلسلے میں ووٹنگ کرائے جانے کا خواہاں ہوں تاکہ واضح ہو سکے کہ ٹرمپ کا مواخذہ قانونی ہے یا نہیں۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے کل رات یمن کے مختلف علاقوں میں جملہ صوبہ مغرب کے رہائشی علاقوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ آئی آر آئی بی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ مغرب کے مغربی علاقوں پر بمباری کی، جس کے بعد شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہونے والی بمباری سے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ یمن پر یہ حملے ایسے میں ہوئے ہیں کہ جب کل عالمی یوم یمن کے موقع پر یمن کے 15 صوبوں میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور ریلیاں نکالی گئیں، جن میں لاکھوں یمنی شہریوں نے شرکت کر کے امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے مظالم اور جاہریتوں کی مذمت کی۔ یمنی مظاہرین نے اعلان کیا کہ ان کے ملک پر مسلط کردہ جنگ در حقیقت امریکی اور صہیونی جاہریت ہے، اور آل سعود نے امریکہ کی ایما پر ہی یمن پر چڑھائی کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کی فضائی حدود میں جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں میں جملہ F-35 اور F-15 طیاروں نے کل لبنان کے مختلف علاقوں میں جملہ جنوبی لبنان کے سور، النبطیہ اور اقلیم التفاح میں متعدد بار پروازیں کر کے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت ڈاکٹر ریحان اعظمی کا کراچی پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی کے اہل خانہ کے اعلان کے مطابق ان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان کی حالت سنبھل نہیں سکی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھی طبیعت کی ناسازی پر ریحان اعظمی کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ کچھ روز زیر علاج رہنے کے بعد گھر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق ریحان اعظمی کافی عرصے سے علیل تھے۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی 7 جولائی 1958 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 63 برس تھی۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی نے 1974 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا۔ حمد و سلام، نعت، نوحہ، منقبت اور مرثیے میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ جدید اردو ادب کی تاریخ کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ریحان اعظمی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ ایک استاد، صحافی اور قلمکار تھے، لیکن ان کی بنیادی پہچان ان کا طور امتیاز شاعری، خاص کر نوحہ اور مرثیے رہے۔ پاکستان کے رسائی ادب میں ان کی بڑی خدمات شامل ہیں۔ انہیں رسائی ادب میں 25 سے زائد کتابیں بھی تحریر کی، جن میں نوائے ممبر اور دیگر کتابیں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اپنے علاقے کے دورے کے دوسرے مرحلے میں ماسکو کے دورے پر ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسین تقوی صاحب۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ وزیر خارجہ جواد ظریف کے دورے ماسکو کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف جو اپنے علاقائی دورے کے دوسرے مرحلے میں ماسکو میں ہیں، اور ماسکو میں اس ملک کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں۔
جی،
درحقیقت دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سطح اور گنجائش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور گزشتہ دہائیوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں ممالک اقتصادی شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون جو ہے وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ روس کی وزارت خارجہ نے اس دورے کے موقع پر جو بیان جاری کیا ہے، اس میں بھی اس نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ روس جو ہے وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں جو ہے وہ مصمم ہے اور ہمیشہ روس کی یہ کوشش رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہے وہ برادرانہ دوستانہ جو ہیں وہ برقرار رہیں اور تعاون کا سلسلہ جو ہے مختلف شعبوں علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے حوالے سے جو باہمی نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں ان میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور تقویت اس میں پائی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہم اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ گزشتہ ایک دہائی میں دونوں ملکوں کے تعلقات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایران اور روس کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کافی گہرے رہے ہیں دونوں ممالک، حتیٰ کہ جو ہے اسٹریٹجک امور میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ باہمی تعلقات کی سطح جو ہے وہ بہت بلند ہے اور دونوں ممالک اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، لیکن عالمی اور علاقائی سطح پر رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں طٰہٰ شمیم صاحب وہ بھی جو ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور جب اس قسم کے دورے انجام پاتے ہیں تو علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے واقعات جو ہیں ان پر بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور حالیہ دنوں میں جو مثلاً قرہ کے علاقے کے حوالے سے جو صورتحال تھی وہ موضوع ہے، اسی طریقے سے ایٹمی سمجھوتے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے، اسی طریقے سے شام جو ہے اس کا موضوع ہے، افغانستان ہے، خلیج فارس کے علاقے کی صورتحال ہے، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو یقینی طور پر وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے اس دورے میں جو ہے وہ گفتگو کا محور رہیں گے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ عالمی و علاقائی سطح پر جو اس کا مثبت کردار ہے وہ ادا کرے اور ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کی سطح کو جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر کرے۔ ان دوروں سے طٰہٰ شمیم صاحب یہ بات بھی جو ہے وہ اخذ کی جا سکتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی علاقے کا ایک مضبوط اور بااثر ملک ہے، اور ملکوں کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ باہمی احترام اور دوستی اور اقتصادی ثقافتی شعبوں میں باہمی تعلقات کی سطح کو بلند کرنے کے حوالے سے قابل اہمیت رہیں۔ خاص طور پر جو شام کا جو مسئلہ ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے، چونکہ شام میں بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ مسلسل مداخلت کرتی رہی ہیں اور انہوں نے شام میں دہشت گرد جو عناصر ہیں ان کی مدد اور کمک کی اور اس ملک میں جو ہے وہ بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کی جو پالیسیاں شام میں
جاری ہیں
اور یہ عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ دورہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے باہمی تعلقات کی سطح کو مضبوط سے مضبوط تر کرے گا۔
بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب، یہ تھے عالمی امور کے ماہر حسین تقوی جو ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کے علاقے کے دورے اور خاص طور پر ماسکو کے دورے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اور اب سماعت فرمائیے ہاشم علی سے ریڈیو تہران کا تبصرہ۔
25 جنوری یمن کے دفاع کا عالمی دن ہے۔ یمن اور بعض دیگر ملکوں میں یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت کی مذمت میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے اور ملین مارچ کیے گئے۔ یمن ایک غریب عرب ملک ہے جو مغربی ایشیا کے علاقے میں واقع ہے۔ یمن میں وسیع غربت کی میراث 3 عشروں سے زیادہ ملک میں حکومت کرنے والے علی عبداللہ صالح کی چھوڑی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں جب سن 2011 میں عبداللہ صالح کی ڈکٹیٹر حکومت کے خلاف یمن کے عوام کی تحریک کا آغاز ہوا، ملک کی حکومت عملی طور پر دیوالیہ ہو چکی تھی۔ عبداللہ صالح کی حکومت کے خلاف عوامی انقلاب کا اہم مقصد و هدف ایک ایسے نظام حکومت کی تشکیل تھا جو عوامی آرا سے وجود میں آئے اور یمن کے عوام کی سطح زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن امریکہ اور چند یورپی ملکوں کی سرکردگی میں سعودی عرب اور بعض عرب ملکوں کی مداخلت باعث بنی کہ یمن میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بیرونی طاقتوں کی جانب سے کنٹرول کی جانے لگی۔ اس آشکارا مداخلت کی وجہ سن 2012 کے انتخابات میں واحد امیدوار جو عبداللہ صالح کے دور حکومت میں دو عشروں تک نائب صدر رہنے والے منصور ہادی کو اقتدار تک پہنچانا تھا۔ منصور ہادی کی ناکامی کے ساتھ 2014 کے موسم گرما میں یمن کے عوام کا دوسرا انقلاب تشکیل پایا، جو ملک سے منصور ہادی کے فرار اور بالآخر غریب عرب ملک یمن کے خلاف سعودی عرب کے حملے پر منتج ہوا۔ یہ حملہ، جو 6 سالہ جنگ اور ہزاروں افراد کے شہید اور لاکھوں کے زخمی ہونے اور 40 لاکھ افراد کے بے گھر اور ملک کے 85% انفراسٹرکچر کے تباہ ہونے پر بھی منتج ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ یمن عالمی نظام کی حالیہ 2 دہائیوں میں انسانی المیہ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس صورتحال کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، سن 2011 میں ملک میں عربی اور مغربی عناصر کی مداخلت، اور دوسری، سن 2015 سے جاری سعودی اتحاد کی یمن کے عوام کے خلاف جنگ۔ 25 جنوری یمن کے عوام کے دفاع کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن یمن کے مظلوم عوام کی حمایت میں مختلف ملکوں کے عوام نے مظاہرے کیے، اور سعودی اتحاد کی یمن کے عوام کے خلاف مسلط کی جانے والی جنگ کی مذمت کی۔ یمن میں بھی لاکھوں افراد نے اس دن قومی یکجہتی کے اظہار کے ساتھ غیر ملکی افواج کے یمن پر جاری حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اپنے ملک کی آزادی اور باہمی اتحاد و وحدت پر تاکید کی۔ اس مناسبت سے گزشتہ روز یمن اور دیگر ملکوں میں مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں کا اہم پیغام یہ ہے کہ عالمی رائے عامہ یمن کے خلاف آل سعود کی جارحیت، من جملہ اس ملک میں غذائی قلت، وبائی امراض، بدامنی اور تباہی و بربادی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آل سعود مغربی طاقتوں، خاص طور سے امریکہ کی حمایت کے سائے میں اس قسم کے وحشیانہ جرائم کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ درحقیقت گزشتہ روز کے مظاہروں اور ملین مارچ سے امریکہ کی نئی حکومت اور نئے صدر جو بائیڈن کو یہ پیغام گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یمن کے خلاف جنگ میں آل سعود کی حمایت کی پالیسی کو ختم کریں اور سعودی عرب کو ان جرائم کے ارتکاب سے باز رکھنے کے لیے اقدام انجام دیں۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔